بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے ضمن میں یقین قلبی کے حصول کے ذرائع. سامعین محترم، یہ ہے وہ موضوع جس پر بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 2 جون 2006 کو مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الشُّورَى: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وقال عز وجل كما ورد في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا، پچھلے مہینے میں نے اسلام اور ایمان کے مابین فرق کے موضوع پر گفتگو کی تھی. اس کا حاصل کیا تھا؟ اسلام کا دار و مدار کلمہ شہادت پر ہے، وربل اٹیسٹیشن، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں. اس کے علاوہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ بھی وربل اٹیسٹیشن ہے. البتہ اس کے ساتھ پھر نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں، لیکن ان عبادات کا تارک کافر نہیں ہے، منکر کافر ہے. وہاں بھی وربل اٹیسٹیشن ہو گئی. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں نماز کا قائل نہیں ہوں، وہ تکفیر ہو جائے گی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پڑھتا نہیں ہے تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، جو بھی چاہیں کہیں، گناہگار ہے، کافر نہیں. کوئی شخص کہ زکات کا منکر ہوں میں، کافر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ زکات ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں. اس اعتبار سے اسلام کا دار و مدار کلیتاً وربل اٹیسٹیشن پر ہے، زبان سے اقرار کرنا، اقرارم باللسان. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں ہماری معاشرت اور ریاست کے لیے ایک بنیاد. میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اور آپ کو کیا پتا میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. دل والے ایمان کو تو ویریفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. تو دنیا میں ہماری معاشرت اور سیاست، اس کا کل دار و مدار اسلام پر ہے. اس کے برعکس ہے ایمان، یہ ہے دل میں یقین پیدا ہو جانا، تصدیق بالقلب، یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی توحید پر، بعث بعد الموت پر، حشر و نشر پر، حساب و کتاب پر، جنت اور دوزخ پر، فرشتوں پر، وحی پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، یقین، یہ ہے ایمان. اور آخرت کا سارا دار و مدار ایمان پر. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ تو 10 پشتوں سے مسلمان تھا. بھائی مسلمان تھا، ایمان ہے کہ نہیں؟ اسلام تو وراثت سے مل گیا ہمیں، ایمان وراثت سے نہیں ملتا، یہ حاصل کرنا پڑتا ہے. آج کا میرا موضوع یہی ہے، وہ ایمان، یقین والا ایمان کیسے حاصل کیا جائے. لیکن ایک بات کی مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اور ذرا ذہنوں میں الجھاؤ نہ رہے، بات صاف ہو جائے. دیکھیے، اسلام بھی ایک قانونی اسلام ہے، حقیقی اسلام. حقیقی اسلام تبھی ہوگا جبکہ پوری زندگی میں اللہ کے تابع ہو جائے. یہی حقیقی ایمان کا حاصل ہے. اسلام معمولی شے نہیں ہے. اسلام وہ شے ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کب کر رہے ہیں؟ جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی عمر اس پر 100 برس کے قریب ہوگی، 13 برس کا تو اسماعیل ہو چکا ہے علیہ السلام. اس وقت ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے پروردگار، اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھ. تو اسلام ایک حقیقی اسلام ہے، ہما تن ہما وجوہ اللہ کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم. یہ ایمان کے مترادف ہے. یہ اصطلاحات جو ہے اس حوالے سے سمجھ لینی چاہیے. اسی طرح ایک ایمان قانونی ہے، زبان سے کہہ دیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کافر ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ مومن ہیں. قانونی ایمان تو حاصل ہو گیا. قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم جہاد کے لیے نکلو اور کوئی تم سے کہے السلام علیکم، تم ہرگز نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو. لستا مومنا، یو کانٹ سے. یہ اللہ کا فرمان. تو ایک ایمان قانونی ہو گیا، ایک ایمان حقیقی ہو گیا جبکہ وہ دل میں راشد ہو جائے. تو یہ اصطلاحات جو ہیں، ان کے بیان میں اور استعمال میں کچھ معاملہ اگر ان کو کلیئرلی نہ سمجھ لیا جائے تو اس کے فہم میں گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ. ایک ہے اسلام ورسس ایمان، ٹھیک. ایک ہے قانونی اسلام، حقیقی اسلام. قانونی ایمان، حقیقی ایمان. خیر، اب آگے چلتے ہیں. یہ جو یقین قلبی والا ایمان ہے، یہ حاصل کیسے ہو؟ یہ کس سپر مارکیٹ میں ملتا ہے؟ کہاں سے جا کے خریدیں؟ اس کے 3 ذرائع ہیں. 2 ذرائع آسان ہیں، 3rd ذرا مشکل ہے. لیکن پہلے 2 ذرائع جو آسان ہیں، اس سے ایک ایسا ایمان حاصل ہوتا ہے جو یقین تو ہوگا، یقین کے درجے میں ہوگا، اس کی انٹینسٹی بھی بہت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ شعور اور فہم اور تفکر نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ وجہ البصیرت نہیں ہوگا. آسانی سے حاصل جانے والی چیز بھی اس میں کوئی کمی تو نہیں جاتی ہے نا. تیسرے طریقے سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے وہ اعلیٰ وجہ البصیرت ہوتا ہے. اس میں انٹینسٹی کی گہرائی بھی ہے، فکر کی وسعت بھی ہے. اچھا، پہلے 2 طریقے جو آسان بھی ہیں لیکن جن سے ایک غیر شعوری نان انٹلیکچوئل یقین حاصل ہو. یقین ہے، بڑی شے ہے. اس یقین پر، اندھے یقین پر آدمی جان دے دیتا ہے. یقین پر، اس کا فکر ہے یا نہیں ہے، اس کا فہم ہے یا نہیں ہے، تفقہ ہے یا نہیں، یقین ہے، بہت بڑی دولت ہے. تو اس کے حصول کے 2 ذرائع جو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے آسان، صحبت صاحب یقین. یقین والوں کی صحبت اختیار کرو. اٹس اے فزیکل فینومینم، ایک طبعی قانون ہے. آگ کے آگے بیٹھیں گے، بھٹی کے آگے، تو حرارت آ جائے گی کہ نہیں؟ آپ کو کھینچ کر تو نہیں لانی پڑتی نا، اٹ کمز بائی اٹس سیلف، خود بخود. برف کی سل کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈ آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ اس میں آپ کے ایفرٹ کو کوئی دخل ہی نہیں، تو خود بخود آ رہی ہے. اسی طرح صاحب یقین لوگوں کی صحبت سے یقین پیدا ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند. صالح لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو خود بھی صالح بن جاؤ گے. صاحب ایمان لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ایمان ملے گا. صاحب یقین کی صحبت میں رہو گے تو یقین ملے گا. برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا اپنا کردار جو ہے وہ بھی مست ہو جائے. پہلا طریقہ یہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آسان طریقہ، ذرا تلاش کرنا پڑتا ہے صاحب یقین کو، آسانی سے نہیں ملتا. لیکن یہ کہ بہرحال مل جائے تو پھر کام بہت آسان، خود بخود آتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اسلام پر، اس کے ارکان پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو. اس سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. یہ ٹو وے پروسیس ہے، یقین سے عمل، عمل سے یقین، ٹو وے. اور یہی اصل میں جو سورہ حجرات کی آیات کا میں نے پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بل یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اسی میں آگے چل کر آتا ہے یمنون آگے کا نسلم، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم تو اسلام لے آئے. کیا کہتے تھے؟ دیکھیں جی، دوسرے لوگ تو لڑ بھگڑ کے ایمان لائے تھے، انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ہم تو خود بخود ایمان لے آئے ہیں. تو اپنا احسان جتاتے تھے. حالانکہ یہ ایمان کون سا تھا؟ فتح مکہ کے بعد جوگ دک دوڑ جو آ رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ ایمان. لیکن وہ احسان دھرتے تھے. ہماری جو ہریانے کے علاقے کی زبان ہے اس میں کہتے ہیں تھوتھا چنا باجے گھنا. جو چنے جو ہیں اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، کیڑا کھا چکا ہے، وہ بجتے زیادہ ہیں، خالی برتن زیادہ آواز دیتا، اس کے اندر کچھ چیز بھری ہوئی ہے تو آواز اتنی نہیں دے گا. تو دل تو ان کے ایمان سے خالی تھے، اسلام لے آئے تھے تو ان کو بولتے زیادہ تھے، ہم نے احسان کیا ہے، آپ کو ایمان لائے، ہمارا حق زیادہ ہونا چاہیے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز مجھ پر احسان نہ دھرو کہ تم ایمان لے آئے ہو. ولکن اللہ یمن علیکم، اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی. کیا مانی؟ اسلام لے آئے ہو، اب عمل کرتے رہو گے، ایمان تک پہنچ جاؤ، اس سڑک پر آ گئے ہو جو منزل تک پہنچانے والی ہے، اسلام، لیکن عمل کرتے رہو گے. چنانچہ اس پہلی آیت میں بھی ہے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اسلام لانے کے بعد تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اگر ابھی تو سٹارٹنگ پوائنٹ میں تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان پیدا ہو جائے گا. اچھا، یہ طریقہ آج کل تبلیغی جماعت استعمال کرتی ہے. ایک باس ہوا دل میں کسی کے، اتر گئی بات، صحیح ہے، اچھا بھائی اٹھو، اب وقت لگاؤ، چلا لگاؤ. اس نے آدمی نے چلے میں نام لکھا دیا. اب وہ چالیس دن کے لیے اسے چکر دیں گے، دو دن یہاں، ایک دن یہاں، تین دن یہاں، پانچ دن یہاں، لیکن وہ چوبیس گھنٹے ایک ایسے ماحول میں رہے گا جس میں اسلام ہی اسلام ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ اخبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسجد میں ٹھہرنا، پانچ وقت نماز جو ہے تو با جماعت پڑھنی پڑھنی، اور کچھ نہ کچھ ساتھی جو ہے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر اٹھتا جاتے ہیں. اس عمل سے ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ ان کی چلتی پھرتی، جیسے موبائل ڈسپنسریز ہوتی ہیں، ایک جو ہے گاڑی کے اندر دوائیاں ہیں، ڈاکٹر ہے، وہ جا رہا ہے اس گاؤں اس گاؤں، ایسے یہ موبائل خانقاہیں ہیں. موبائل دو راستے میں نے بتا دیے آپ کو، یہ آسان ہے، لیکن دونوں سے حاصل غیر شعوری یقین، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا. یقین تو ہوگا، اور یقین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن اصل میں جو سپیریئر ایمان ہے وہ ہے جس کے ساتھ شعور ہو، جس کے ساتھ فہم ہو، جس کے ساتھ سمجھ ہو، جس کے ساتھ تفقہ ہو. بلائنڈ فیتھ بھی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، سمجھ کر بلا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، نہیں، اور صرف میں نہیں جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی سمجھ کر ایمان لائے. ومن اتبع بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی اندھے نہیں ہیں، اندھے بہرے ایمان نہیں لائے ہیں. بڑی اہم آیت ہے یہ سورہ یوسف کی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، علی وجہ البصیرۃ جسے آپ اردو میں کہیں، علی وجہ البصیرۃ. اچھا، آج کے دور میں اس ایمان کی اصل ضرورت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج دنیا میں فکر، فلسفہ، سائنس عروج کو پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے آج کا آدمی جو ہے وہ پہلے فکری سیٹسفیکشن اپنی چاہتا ہے، کم سے کم جو اپر ایلیٹ ہے جس کو آپ کہیں گے برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی، جسے آپ کہیں گے انٹیلیجنسیا، ہی ڈیمانڈز ہز مینٹل سیٹسفیکشن، انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن. یہ نہیں ملے گا تو وہ اندھا بہرا ہو کر کوئی چیز نہیں مانے گا. بیٹے باپ کی بات نہیں مانتے، دادا کی بات نہیں مانتے، یہ اگلے لوگ، اگلے دور کے لوگ ہیں آپ، یہ ڈکوسلے ہیں. آج کے دور میں اصل ضرورت اس کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو 23 برس میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا اس کا سبب یہ تھا کہ یہ علی وجہ البصیرۃ ایمان پیدا ہوا تھا. اچھا، اس علی وجہ البصیرۃ ایمان کا کہاں سے سپر مارکیٹ کون سی ہے؟ وہ ایک ہی ہے، واحد ہے، وہ القرآن. دو شرطوں کے ساتھ، قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں. کیا مطلب ہے؟ عربی سیکھیں اور قرآن پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ ترجمہ گویا کہ اپنی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھ رہے، مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں. مترجم نے یہ کہا اس کا ترجمہ یہ، تو آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں نا، خود اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. اور دوسری بات بڑی اہم، ترجمہ جو ہے وہ آپ کو کچھ کنٹینٹ تو دے دیتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، انسپائر نہیں کر سکتا، موٹیویٹ نہیں کر سکتا. آپ غالب کا ایک شعر سنیں اور جھوم جائیں، کیا بات کہی ہے، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے، کیا رہ جائے گا اس میں؟ ترجمہ کین ناٹ انسپائر، ترجمہ کین ناٹ موٹیویٹ. کنٹینٹ معلوم ہو جائے گا، معلومات حاصل ہو جائیں گی کچھ. تو قرآن کو میں نے دو شرطوں کے ساتھ آپ سے کہا ہے، اپنی آنکھ سے پڑھنا اب ذرا مشکل لگے نا، اس میں عربی سیکھنی پڑے گی. اگر ایمان چاہیے، یقین، یقین والا ایمان، اور فہم اور فکر والا ایمان. پتہ نہیں کس ترنگ میں مولانا ظفر علی خان ایک ایسا عجیب شعر کہہ گئے، حالانکہ وہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، وہ سیاسی آدمی تھے، لیکن یہ کہ ایک شعر ایسا کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. عاقل، انٹلیکچوئل مین، انٹلیکچوئل مین، وہ صرف قرآن سے حاصل کرے. لیکن دو شرطیں میں نے عرض کی، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھو، عربی سیکھو اور قرآن ڈائریکٹ، وہ ڈائریکٹ تمہارے دل پر اترے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تفسیریں پڑھ جائیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور معلومات کا ذخیرہ مل جائے گا، لیکن وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا. کچھ منطق کے الجھاوے آ جائیں گے. تفسیر کبیر پڑھیے امام فخر الدین رازی کی، لیکن قرآن اپنی آنکھ سے پڑھو، ترجمے سے نہیں. نمبر دو، تدبر کے ساتھ پڑھو، سچی نہیں، غور و فکر کے ساتھ. غور فکر کے ساتھ پڑھو گے تب وہ ڈائمنشن جو ہے اس میں ایڈ ہوگی، دی انٹلیکچوئل ڈائمنشن، شعور، تفقہ، یقین ہو لیکن اس تفقہ کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس فہم کے ساتھ. یہ ہے واحد ذریعہ یقین والے ایمان کو حاصل کرنے کا، علی وجہ البصیرت. اسی لیے میں نے آپ کو جو آیتیں آج سنائی ہے، سب سے پہلی آیت سورہ حدید کی آیت ہے، یہ آٹھویں ہے غالباً، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، بلکہ مبینات کا مطلب جو ہے یہ صرف روشن نہیں، روشن کر دینے والی آیات. بینات اور ہے، بینات خود روشن، مبینات روشن کر دینے والے، یہاں پر بینات ہے، آیات بینات ہے، لیکن کہیں مبینات بھی آتا ہے. جس لیے تاکہ وہ تمہیں نکالے ان کے ذریعے سے اندھیروں سے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے حق میں بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت اور رافت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. اب دیکھیے، ہمیشہ آپ قرآن میں دیکھیں گے ظلمات ہمیشہ جمع آئے گا، نور ہمیشہ واحد آئے گا. یہاں تک کہ جب سورہ نور کی جو تماثیل ہیں اس میں جب موقع آیا نور علی نور، لیکن واحد رہے گا وہ نور پر نور، تو جمع کا صوبہ آ جانا چاہیے، انوار نہیں، نور علی نور. اور اگر آیا ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اندھیرے بہت ہیں، شرک کا اندھیرا ہے، خدا کا انکار تو نہیں ہے لیکن شرک ہو رہا ہے، الحاد کا اندھیرا ہے، خدا کا انکار ہی ہے، بس مادہ ہی مادہ ہے جو کچھ ہے، بہت سی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں، اعمال بد کے اندھیرے ہیں، وہ بھی تو اندھیرے ہیں. تو اندھیرے بہت سے ہیں، نور ایک ہے، نور ایمان، نور یقین. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم رؤوف رحیم. اللہ تو بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے، کتنی بڑی نعمت اس نے اتاری ہے اپنے بندے پر تمہارے لیے، ہر طرح کی گمراہیوں سے نجات دلا کر، ہر طرح کے غلط نظریات، غلط فلسفے، غلط خیالات، غلط توہمات، ان سب سے نجات دلا کر نور، روشنی میں لانے والی شے وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میں آج دو آیتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، آپ نے پڑھی بہت مرتبہ ہوں گی، لیکن یہ کہ آج ان کے خاص پہلو پر مجھے توجہ دلانی. سورہ بینہ میں فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، مکے والے تھے، عرب کے لوگ تھے، یا اہل کتاب میں سے تھے، وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، وہ اپنی اس روش سے باز نہیں کیے جا سکتے تھے، نہیں ہٹائے جا سکتے تھے، حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. بینہ روشن دلی، بین اس شے کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو. ایک وہ ہے کہ جس کو واضح کرنا پڑتا ہے، ایک بات خود بخود واضح ہے. اس کے لیے فارسی کا یہ مصرع بڑا پیارا ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا تو کیا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل دیں گے تو شک تو پیدا ہو جائے، پتہ نہیں کیا شے ہے، سورج بھی ہے کہ نہیں ہے. بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دلائل دینے کی کوشش کی جائے تو شک اور شبہ ہو جائے. ایسے ہی ذات باری تعالیٰ ہے, دلائل سے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, دل میں جھانکو گے تو نظر آ جائے گا. بڑا پیارا شعر ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے, خلیفہ ہیں مجذوب, ان کا یہ تخلص تھا, شاعر تھے بہت اچھے. وہ کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے, تیری پہچان یہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا تھی. دل میں آئے گا, دل گواہی دے گا. لیکن یہ بینہ کیا ہے؟ اب اس کی تعریف اگلی آیت میں ہے, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے, اللہ کا رسول جو وہ صحیفے تلاوت کر رہا ہے جن میں کتابیں ہیں اللہ کی قائم رہنے والی. نقطہ کیا ہے؟ بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے, صرف رسول بینہ نہیں ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. اصل اعلی رسول کا یہ قرآن تھا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس کیمیا نے بدلا تو اس نے ہے, ایک سیر تو یہ تھی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, وہ تو قرآن تھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. اب دیکھیے, جو لوگ بھی میرے دروس سنتے رہے ہیں ان کے علم میں ہے, ایک بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے, قرآن میں اہم مضامین کم سے کم دو دفعہ ضرور آئیں گے. یہی مضمون جو سورہ بینہ کے شروع میں آیا ہے, یہ سورہ طلاق میں بھی آیا ہے. دیکھو لوگوں, قد انزل اللہ الیکم ذکرا, لوگوں تم پر اللہ نے ذکر نازل کر دیا ہے, ذکر یاد دہانی والی شے. اب اگلی آیت اس ذکر کو ڈیفائن کر رہی ہے, رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. پھر ڈیفائن ہو گیا ذکرا کیا ہے, اللہ کا رسول, رسول اللہ کی طرف سے. یتلو علیکم آیات اللہ المبینات, جو نازل, جو تم کو پڑھ کر سنا رہا ہے وہ آیات اللہ کی, جو مبین, ابھی مبین آ گیا, وہ پہلے بین تھا, آیات مبینات, وہ آیات جو از خود روشن. یہاں آیات جو روشنی دینے والی ہے, مبین ہے. یہ آیات کیا کرتی ہیں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح بھی کر رہے ہیں, یعنی اسلام لائے, یہاں ایمان بمانی اسلام ہے, اور نیک عمل بھی کر رہے ہیں, جو میں نے کہا تھا عمل سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جو ذکرہ آ گیا ہے, یہ جو آیات مبینات ہیں, انہیں تمام اندھیروں سے نکال کر, شرک کے اندھیارے, الہاد کے اندھیارے, مادہ پرستی کے اندھیارے, امپیریسزم کے اندھیارے, میٹیریلزم کے اندھیارے, یہ سارے اندھیارے, لاجیکل پازیٹیوزم کے اندھیارے, یہ نظریات, یہ فلکا, یہ ڈارون کی تھیوری, اور یہ مارکس کا فلسفہ, اور یہ جو ہے فرائیڈ, یہ سارے اندھیرے اندھیرے اندھیرے, ان سب سے نکال کر نور کی طرف لانے والی یہ آیات مبینات ہیں. اور رسول اور آیات مبینات مل کر ذکر بنتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کو شاید, کیونکہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے, وہ اچھی نہیں لگے گی. یہ جو کمپلیکس ہے دو چیزوں کا مرکب, بینہ رسول جمع صحف مطہرہ, ذکرہ رسول جمع آیات مبینہ, اس مرکب میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ ہماری جو روایات نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، عظمت رسول، لیکن اس میں اتنا غلو ہے کہ رسول کو اللہ سے جا ملایا، رسول کو بھی ایک معبود بنا دیا. معبود کی پرستش کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کیا جا سکتا. اتباع تو انسان کا ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بات سب سے پہلے ڈاکٹر برہان فاروقی، برہان احمد فاروقی پی ایچ ڈی، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی منہاج القرآن، میں نے پہلی مرتبہ یہ نقطہ اس میں پڑھا اور میں ششدہ رہ گیا کہ یہ بات کہنے کی جرت جو ہے انہیں ہوئی. عام مسلمان تو سر پھوڑ دے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اتباع رسول ختم. بس شان جو ہے ان کی بیان کرتے رہیے، ان کی زلفوں کا ذکر کیجئے، ان کی آنکھوں کا ذکر کیجئے، ان کی کملی کا ذکر کیجئے، یہ کرتے رہیے، تعریفیں کرتے رہیے، میلادیں منعقد کرتے رہیے. پھر سب سے بڑی بات کیا ہوئی؟ اگر حضور نے انقلاب پیدا کر کے دکھایا تو وہ تو رسول تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ عارف، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہاں حضور کی محبت اور تعظیم سے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لیا. وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے یہ کر دیا تو بات اور تھی، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن ایمفیسائز کرتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے ان سے کہ میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح، میرے ساتھ بشری تقاضے ہیں سارے کے سارے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے اور نقاہت کاری ہوتی ہے، زخم لگتا ہے میرے تو خون نکلتا ہے جیسے تمہارے زخموں سے نکلتا ہے، میرا خون طائف کی وادی کے اندر بھی خون میں جذب ہوا، مٹی میں جذب ہوا، اور میرا خون دامن احد میں بھی اس کے فوارے چھوٹا ہے اور زمین میں جذب ہوا. اس کمپلیکس میں سے ایک چیز کو اتنا اوور ایمفیسائز کر دیا کہ دوسری چیز ختم. ٹھیک ہے، عصمت رسول، میرا کتاب چاہے اس پر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. تعظیم رسول بہت ضروری، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ان کے سامنے اپنی آواز بلند کر دینا بھی سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کبھی اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند تک نہ کر دینا، تمہارے سارے اعمال، ساری آج تک کی پڑی ہوئی نمازیں اور روزے جو رکھے گئے ہیں سب ہبط ہو جائیں گے. تو تعظیم رسول اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھائیے کہ قرآن کی اہمیت کم ہو جائے. بینہ ہے تو رسول جمع قرآن، ذکرہ ہے تو رسول جمع قرآن. بلکہ اس مضمون کا کلائمیکس کیا ہے؟ ایمان کی یہ بھٹی، بہت بڑی بھٹی، فرنس جو حضور کی ذات تھی، حضور کو ایمان کہاں سے ملا؟ یہ سورہ شورا کے آخر میں فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی اسی طرح ہم نے اپنے امر کا ایک نور، ایک روح جو ہے وہ آپ کی طرف نازل کیا ہے. یہ قرآن مراد ہے یہاں پر. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، یہ بھی عام آدمیوں کے سامنے کہیں گے سر پھوڑ دے گا، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ نہ ہوتا تو یہ آیات پھرچ کر نکال دیتے ہیں. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ تو بالکل نہیں جانتے تھے کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کتاب تو ٹھیک ہے، قانون، شریعت، کتاب، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے جن بندوں کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب جبکہ اس قرآن کے بنا پر آپ کے سینے میں قرآن ہم نے اتارا ہے اور آپ کا سینہ منور ہو گیا ہے، یہ حرارت ایمانی کی فرنس بن چکا ہے، سٹیل فرنس بن چکا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی. یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت، ایمان کے یقین والے ایمان جس میں شعور، فہم، تفقہ، انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی موجود ہو، اس کا سول سورس، واحد منبع، واحد سرچشمہ قرآن. اب تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے ذریعے جو یقین پیدا ہوتا ہے اس کا فینومینن کیا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ نے کبھی چینی نہیں چکھی خود، لوگ کہتے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، آپ نے کہا بھائی ہوگی، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ پہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، اب انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے، ہوگی چینی میٹھی ہوگی، میں مانتا ہوگی، لیکن جب آپ نے چینی چکھ لی تو آپ کیا کہتے ہیں، چینی میٹھی ہے. اس ہوگی اور ہے میں 1000% یا اس کتاب صبوری 1000% ہوگی اور ہے، یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے جو بتاتا ہے، پرسنل ایکسپیرینس. میں نے چکھی ہے بھائی، میٹھی ہے، میٹھی ہے. اب اس موضوع کو چھیڑا ہے اقبال نے اپنے لیکچرز میں. سائنس جو ہے وہ صرف 5 حواس کو مانتی ہے، حواس خمسہ، 5 آرگنز آف پرسپشن، بصارت ہے، سماعت ہے، چکھنا ہے، ٹیسٹ، چھونا ہے، لمس، سونگھنا ہے. لیکن انسان میں ایک اور حصے باطنی ہے، اس کو اقبال کہتا ہے انٹرنل ایکسپیرینس. وہ چونکہ فلسفے کی کتاب ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے تھے، علم کلام کے لمیٹیشن سے. یہ انٹرنل ایکسپیرینس جس کا آج دنیا میں اس کی طرف ذکر ہو بھی رہا ہے، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. انسان کو بہت سی چیزیں اپنے ان حواس کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہیں. یو پرسیو وداؤٹ دیز آرگنز آف پرسپشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. لیکن اصل شے کیا ہے جس کو ہم دین کے اعتبار سے کہیں گے، ہمارے اندر جو روح ربانی ہے، ہے موجود، دل کے اندر ہے، سوئی ہوئی ہے، ڈارمنٹ ہے، ہماری ادھر توجہ ہی نہیں ہے. ہمارا ساری ہماری توجہ، ہماری بھاگ دوڑ صرف اس جسم اور جسم کے تقاضوں کی طرف ہے، ہمارے حیوانی وجود کے جو تقاضے ان کو پورا کرنے کے لیے، روح کی طرف نہیں. لیکن روح ہے. لیکن قرآن جب پڑھا جاتا ہے، یہ آدمی پڑھتا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہو بچٹ سے کہ وہی بات سمجھ لی، تو اندر سے یہ روح کہتی ہاں یہ حق ہے، یہ چینی میٹھی ہے. مولانا روم نے کہا اس کجا بھی آدی نواز دوست، وہ روح یہ کہتی کہاں سے یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن اور روح کا منبع ایک ہی ہے، ذات خداوندی ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ یہ بحث ہمارے ہاں چلی قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، قرآن صادر ہوا ہے اللہ سے، مخلوق نہیں ہے. اور ارواح، روحی، دو جگہ قرآن میں روح انسانی کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں جیسے آپ پنجابی گرائیں، ہم وطن. آپ کہیں پیرس میں گھوم رہے ہیں، سال چاروں طرف وہیں کے گورے ہیں جو ہیں، کہیں سے دور سے آپ کو نظر، وہ پاکستانی آ رہا ہے، ایک کشش محسوس کریں گے کہ کیا ہے اس سے بات کریں. تو گرانی جو ہوتے ہیں یہ روح ہے باطنی ہماری, اور قرآن ان کا سورس, ان کا منبع, ان کا سرچشمہ. میں ذرا ایک اور انداز میں کہا کرتا ہوں, دی اسپرٹ ڈانسز ایٹ دی ٹیون آف قرآن. یہ رقص ہے, روح کا رقص ہے. اگر اقبال نے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی نہ کرتا. رقص تن در گردش عارض خاک را. یہ رقص تن ہے, ایک عورت ہے, حسین ہے, ناچ رہی ہے, اس سے آپ کا جو جسم ہے خاکی وہ حرکت میں آتا ہے, آپ کی حیوانیت اور آپ کی شہوت بھڑک رہی ہے. رقص جان برہم زند افلاک را. یہ جو روح کا رقص ہے یہ تو افلاک کے اندر ایک غلغلہ پیدا کر دیتا ہے. رقص روح, جب انسان کی روح رقص میں آتی ہے, وجد میں آتی, کہہ لیجئے, رقص آپ کو پسند نہیں ہے لفظ, تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ ہوگا نہیں ہے, یہ ہے. اٹس مائی اون ایکسپیرئنس, میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہے, حق ہے. یہ یقین, اور جب میں نے کہا اس کو آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو عقل, خرد, شعور کے لیے مثال ملے گی. قرآن میں فلسفہ بھی ہے, قرآن کی اپنی منطق بھی ہے, قرآن میں سیاست بھی ہے, قرآن میں معیشت بھی ہے, قرآن میں سماجی اور معاشرتی تعلیم, یہ سب جو ہیں پھر اس کے ساتھ شامل ہوں گی کہ اس ایمان کا نتیجہ کیا کیا نکلتا ہے. اس نورانی درخت کی شاخیں کون کون سی ہیں, اس پر پھل کیا کیا لگتے ہیں. ذات باری تعالیٰ کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے, نہ منطقی ہے, نہ سائنٹیفک ہے, یہ بات تو سمجھ لیجیے اچھی طرح. یہ تو دل گواہی دے گا تو بس, کوئی منطقی دلیل. کانٹ نے جب کتاب لکھی تھی کریٹیک آف پیور ریزن, اس نے سارے دنیا کے جتنے پرانے متکلمین تھے جنہوں نے فلسفے اور منطق کی روح سے خدا کی ہستی کو ثابت کیا تھا, سب کی نفی کر دی, پھاڑ کے پھینک دیا. اس پر شور مچ گیا, جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال نے شکوہ نظم کہی تو شور مچ گیا. یہ وہ جواب ہے, شکوہ کہا تو پھر لوگوں کو تسکین ہو گئی. آخری عیسائی دنیا تھی, شور مچ گیا. پھر اس نے لکھی کتاب دوسری, کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن, اس میں خدا کی ہستی کو مانا. یہ عجیب بات ہے, اس طرح ماننے کو تیار ہے کہ خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے. کیوں؟ اس کے بغیر اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. دیر کین بی نو موریلٹی وداؤٹ بلیف ان اللہ. تو ہماری ضرورت ہے. کسی اور فلسفی کا یہ قول ہے کہ اگر خدا نہ بھی ہوتا تو میں ضرور خدا ایجاد کر لیتا, اس لیے کہ ضرورت ہے. خدا کے بغیر موریلٹی کہاں سے آ جائے گی, اخلاق کہاں سے آ جائے گی, دیانت کہاں سے آ جائے گی, سچائی کہاں سے آ جائے گی, عدل کہاں سے آ جائے گا, انصاف کہاں سے آ جائے گا, پوری دنیا کا دار و مدار جن اخلاقی اقدار پر ہے کہاں سے آ جائے گی. اس لیے جہاں تک اللہ کی ذات ہے اس کو تو آپ رکھ دیجئے, وہ دلیل سے مبرہ ہے, وہ از خود بین ہے. آپ کی روح کے اندر اگر ابھی کوئی رمق ہے تو وہ خود بخود جو ہے اس کا ادراک کر لے گی. باقی چیزوں کے لیے دلائل بھی ہے, منطقی دلائل بھی ہے, آخرت کے لیے بھی ہے, وہ دلائل ہے, موجود ہے. لہذا قرآن کو پڑھنا اپنی آنکھ سے نمبر ایک, اور پڑھنا تدبر کے ساتھ, تو اس سے وہ یقین حاصل ہوتا ہے جس کی انٹینسٹی بھی ہے, گہرائی بھی ہے اور گیرائی بھی ہے. اس کا فکر بھی ملتا ہے, اس کا فلسفہ ملتا ہے, اس کی معاشیات ملتی ہیں, اس کی سیاسیات ملتی ہیں, اس کی سماجیات ملتی ہیں, یہ سب کچھ ملتا ہے انسان کو, لیکن یہ قرآن مجید پر تدبر کے نتیجے میں ہوگا. وقت تو ختم ہو گیا ہے, ایک حدیث سنائے بغیر میں بات ختم نہیں کرنا چاہتا. یہ مشکاۃ شریف کا آخری باب ہے، ثواب ھذہ الامہ، یہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کہ ہم بھی شامل ہیں، قانوناً تو شامل ہیں نا، حقیقتاً ہیں یا نہیں، اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے اپنے صحابہ سے، محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا میرے صحابیوں بتاؤ کون سی مخلوق کا ایمان سب سے خوبصورت اور حسین ہے. یہاں میں ایک نوٹ آف کوشن دے دوں، ایک ہے اعجب، ایک ہے افضل، ان کو کنفیوز نہ کیجیے گا. افضل ایمان صحابہ کا ہے، ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے افضل کا. یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. افضل اور ہے، اعجب خوبصورت. اسی طرح میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک ہے افضل، ایک ہے اعلی. افضل الجہاد فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. سب سے اعلیٰ جہاد کیا ہے، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر سیسہ بنائی ہوئی دیوار بن کر جنگ کرو. یہ بلند ترین جہاد ہے اور یہ افضل ترین جہاد ہے. تو افضل اور اعلیٰ، اور یہاں افضل اور اعجب، سب سے عجیب. عجیب کا لفظ اردو میں اصل میں کچھ اور معنی رکھتا ہے. عجیب اس کو کہتے ہیں جو دل موہ لینے والی ہے، عربی میں دل موہ لینے والی ہے، عجیب. تو ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا سوچو تمام مخلوقات میں سب سے اعجب خوبصورت ایمان کن کا ہوگا. صحابہ نے جو پہلی اٹمپٹ کی تو جواب دیا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان. حضور نے ریجیکٹ کر دیا، ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس قریب ہیں. وہاں پہنچ کر تو ابو جہل بھی ایمان لائے گا. سیکنڈ اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فل انبیاء، پھر انبیاء کا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا، نور قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اچھا تیسری اٹمپٹ پہ انہوں نے کہا فنحن، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان. وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں، ایمان کی بھٹی تمہارے درمیان ہے. تو اگر ایمان تمہیں مل گیا تو کون سی کمال کی بات. اب آپ نے خود جواب دیا، غور سے سنیے اس کو، غور سے سنیے. ان اعجب الخلق ایمانا الی لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. میرے نزدیک سب سے حسین اور خوبصورت ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، البتہ جو کتاب میں لایا ہو انہیں وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر ایمان لائے. یہ ہے وہ ایمان جس کی میں نے آپ سے گفتگو کی، خوبصورت ترین نام ایمان، جو کہ دل کو موہ لینے والا ایمان. وہ ہے در حقیقت قرآن کے ذریعے سے اعجب. اس سے ذرا یہ بھی احساس ہو جانا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے. اگرچہ یہ پتا نہیں کہ حضور کے دور میں ہوتے تو ہم ابو جہل کے پیرو ہوتے یا حضور کے ہوتے، کچھ پتا نہیں ہے. لیکن یہ کہ فضیلت ختم نہیں ہو گئی ہے، مقامات موجود ہیں، آؤ محنت کرو، جد و جہد کرو، قرآن میں غوطہ زنی کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھو، تمہیں وہ ایمان حاصل ہوگا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب الایمان کہہ رہے ہیں، سب سے حسین ایمان. اقول قولی ہذا واستغفر